نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سیرت نبوی کے سلسلے میں اگلا سیشن شروع کریں گے اور آج کا سیشن شروع ہوگا عمرہ حدیبیہ سے جو ذیقعد سن 6 ہجری میں پیش آیا. عمرہ کے لفظ سے بعض لوگ اس کو جانتے ہیں اور کچھ اس کو صلح حدیبیہ کے نام سے جانتے ہیں. دونوں باتیں ہی ایک ہی چیز ہے, گئے عمرے کی نیت سے تھے اور ہو صلح حدیبیہ گئی. کیا تھے اس کے حالات, آئیے دیکھتے ہیں. سب نے پیچھے سے مکی اور مدنی دور کے بیچ میں یہ چیز تو اب دیکھ ہی لی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بامقصد انسان تھے اور آپ کا ایک ایک لمحہ بامقصد تھا. مکہ سے مدینہ آئے ہوئے تقریباً 6 سال ہو چکے. مکہ سے محبت دل میں بہت تھی لیکن اللہ کے دین کے لیے ذاتی محبتوں کو پیچھے کرنا پڑتا ہے. اس بات کا ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور ایک دفعہ جب مدینہ میں آ گئے تو اس کے بعد پھر دوبارہ مکہ میں نہیں گئے. اسی دوران کیا ہوا کہ اللہ کے نبی کو خواب دکھایا گیا کہ آپ اور آپ کے صحابہ امن کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوئے اور سروں کو منڈوایا اور قصر کیا. یہ تینوں ریچولز عمرے میں ہوتے ہیں. نبی کا خواب چونکہ حجت ہوتا ہے تو یہاں سے پتہ چلا کہ آپ عمرہ کریں گے, یعنی اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں بول کے بتائیں. بول سے مراد یہ ہے کہ فرشتے کے ذریعے بتائیں کچھ چیزیں خواب میں, انہی میں سے یہ ایک چیز تھی. آپ نے اپنے صحابہ کو اس کی اطلاع دی اور بتایا کہ آپ عمرے کا ارادہ رکھتے ہیں. آپ اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج بھی وہ لوگ جو نماز بھی نہیں پڑھتے, ان کو اگر حج عمرے کا موقع مل جائے تو ان کی باچھیں کھل جاتی ہیں, خوشی خوشی بتاتے ہیں کہ ہم حج پہ جا رہے ہیں. اور خاص طور پہ ایک دفعہ جانے کا تو شوق ہوتا ہی ہے, لیکن جن لوگوں کی زندگیاں وہاں گزری تھی اور جن کے پیارے بھی وہیں تھے, گھر بار بھی وہیں تھا, ان کے دل پہ کیا نہیں گزری ہوگی. خوشی کے مارے سب تیار ہو گئے. آپ نے مدینہ کے ارد گرد جو چھوٹے چھوٹے قبائل تھے ان میں بھی اعلان کروا دیا, لیکن انہوں نے سستی کی. کیوں؟ ان کا خیال تھا کہ رسول اور مومنین واپس اپنے گھر کبھی نہ آ سکیں گے. کیوں بھلا؟ دشمنوں کے زون میں جانا تھا, اینیمک ٹیریٹری تھی اس وقت مکہ, یا ایسی ہے جیسے کسی حد تک آج کے دور میں بیت المقدس. بہرحال انہوں نے ذرا پسو پیش کیا, اچھا دیکھتے ہیں سوچتے ہیں. ان کا خیال کیا تھا کہ مومنین واپس اپنے گھر میں نہ آ سکیں گے, مگر بعد میں یوزر تراشا کہ ہمیں ہمارے اموال اور اولاد نے مشغول کر رکھا تھا, لہٰذا ہمارے لیے دعائے مغفرت کیجیے. یہ جملہ آج بھی کوئی بولتے ہیں لوگ؟ عمرے پہ جانے کے لیے تو نہیں, لیکن دین سیکھنے اور سکھانے اور اس سے متعلقہ کاموں میں. آپ دیکھ لیجئے یہی جملہ, اور آپ اس جملے کو جا کے پڑھ لیجئے سورۃ الاحزاب میں, اس سے بھی زیادہ ڈیٹیل سے موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے روز یکم ذیقعدہ 6 ہجری کو 1400 مہاجرین اور انصار کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے, یعنی 1400 لوگ جمع ہو گئے ایک کال پہ, اور اپنے ساتھ قربانی کے جانور بھی لے لیے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ آپ جنگ کے لیے نہیں بلکہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں. ذوالخلیفہ پہنچ کر جانوروں کو قلادے پہنائے, کوہان چیر کر نشان بنایا اور عمرے کا احرام باندھا. پہلی بات ہے کہ قربانی کے جانور ساتھ لے جانا, ایک تو ان کو دکھانا تھا کہ ہم عمرے کے لیے آئے ہیں, جنگوں میں کوئی جانور تو نہیں لے جاتا, اور دوسرا اس دور میں یہی رواج بھی تھا کہ لوگ اپنے علاقے سے لے کے آتے تھے. آج آپ دیکھیے کہ لاکھوں کی تعداد میں حجاج جاتے ہیں اور وہاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اتنا جانور پہلے سے موجود ہوتا ہے, کیونکہ اگر یہاں سے لے جانا ہوتا تو پھر سوچئے کہ حج کتنا مہنگا ہو جاتا. پھر دوسری چیز آپ دیکھیے کہ یہاں ذوالخلیفہ کا نام آیا تو یہ کیا ہے, جب مدینہ سے مکہ کی طرف آئیں تو یہ میقات ہے, ٹھیک ہے. پاکستان سے جب ہم لوگ جاتے ہیں تو یہ لملم, اسی لیے جدہ سے پہلے ہی باندھنا ہوتا ہے, یہ مقام جدہ سے پہلے آتا ہے, لیکن مدینہ سے آئیں تو ذوالخلیفہ, آج کل اس کو ابیار علی بھی کہتے ہیں. خیر یہ جتنے ریچولز تھے یہ اصل میں احرام باندھنے کی نیت تھی. پھر آپ نے سفر جاری رکھا. اصفان پہنچے تو آپ کے جاسوس نے آ کر اطلاع دی کہ قریش جنگ کا اور مسلمانوں کو بیت اللہ سے روکنے کا ارادہ کیے بیٹھے ہیں. انہوں نے زی توا میں پڑاؤ ڈال رکھا ہے اور خالد بن ولید کو 200 سواروں کے ساتھ اصفان کے قریب قراء الغمیم بھیج دیا ہے. یہ دیکھیے مشکل نام لگتے ہیں نا, تو اگر آپ سنتے وقت عرب نہیں لگائیں گے تو بعد میں آپ کو پڑھنا مشکل لگے گا. خالد بن ولید کو کیوں 200 سواروں کے ساتھ اسفان کے قریب قراء الغمیم جگہ پہ بھیجا تاکہ وہ مکہ آنے والے راستے کو بند کر دیں اور اپنی مدد کے لیے احابیش یعنی گروہوں اور چھوٹے چھوٹے قبائل جو تھے سائڈ میں ان کو بھی جمع کر لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ کیا کریں. یہاں سے آپ دیکھیے مشورے کی اہمیت کہ اللہ کے نبی اپنے ساتھیوں سے مشورہ ہر لمحے کرتے تھے اور ایک سچویشن سے دوسری سچویشن ہوئی تو پھر دوبارہ مشورہ کیا. یہ احابیش جو جمع ہوئے ہیں ان کے گھر پر حلہ بول دیں یا سیدھے بیت اللہ کا قصد کریں اور جو روکے اس سے لڑیں. دیکھیے کتنی جینین بات ہے کہ اگر تو یہ مقابلے پہ آ گئے تو پھر ہم بھی لڑنے لگ جائیں یا ان کو ایوائڈ کرتے ہوئے ہم مکہ میں داخل ہو جائیں اور جو کرنے آئے ہیں وہ کریں. ابو بکر صدیق نے کہا ہم عمرہ کرنے آئے ہیں لڑنے نہیں آئے, لہٰذا جو ہمارے اور بیت اللہ کے درمیان حائل ہو اس سے لڑیں. کتنی مناسب اور جچی تلی رائے تھی کہ جب وہ ہمیں کچھ کہیں گے تو پھر بات کریں گے, ادروائز جو کام کرنے آئے ہیں اس کو کرتے رہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رائے قبول کی. ادھر خالد بن ولید نے ظہر کی نماز میں مسلمانوں کو رکوع اور سجدہ کرتے دیکھا تو کہا یہ لوگ غافل تھے, ہم نے حملہ کیا ہوتا تو ان کو مار لیا ہوتا. یہاں نوٹ کیجئے میدان جنگ میں بھی باجماعت نماز ادا ہو رہی تھی اور انہوں نے سوچا کہ اگر اس وقت ہم ان کو پکڑ لیتے تو کوئی دفاع کرنے والا نہ ہوتا. پھر طے کیا کہ عصر کی نماز کے دوران حملہ کریں گے. بعض روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ کہا گیا کہ کوئی بات نہیں, ابھی ایک ایسی نماز آنے والی ہے جو ان کو اپنے مال اور اپنی اولادوں سے پیاری ہے, یعنی عصر کی نماز. آج ہم سب اپنا بھی حال دیکھیں, سب سے پیچھے شاید عصر ہی جاتی ہے, دنیا کے کام نبٹتے رہتے ہیں. خیر ارادہ کیا کہ ہم اس میں پکڑیں گے لیکن اللہ تعالیٰ نے ظہر اور عصر کے درمیان صلات خوف یعنی خالت جنگ کی مخصوص نماز کا حکم نازل کر دیا اور خالد کے ہاتھ سے موقع جاتا رہا. کتنی حیرت ہوتی ہے نا, یہ کیسا عجیب گروہ ہے اور آسمان بھی حیرت ہی کرتا ہوگا اگر اس میں کوئی شعور ہے کہ میدان جنگ میں کھڑے ہوئے ہیں, اللہ کے راستے میں نکلنے کی پیک, جہاد فی سبیل اللہ کی پیک, میدان جنگ میں جا کے جان لڑانا ہے. وہاں جا کے بھی نماز نہیں بھولی اور وہاں جا کے بھی جماعت نہیں بھولی اور وہاں جا کے بھی لیڈرشپ کی اطاعت نہیں بھولی. حیرت ہے نا, آج اگر مسلمان ایسے ہو جائیں لوگوں نے خود ہی خوف کھانا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیسے جنونی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سنتوں پہ عمل کرنے والا بنا دے. پھر رسول اللہ نے اس راستے کو چھوڑ کر ایک دوسرا راستہ اختیار کیا اور مکہ سے نیچے دائیں ہاتھ چل کر سنیت المرار پہنچ گئے. جہاں سے حدیبیہ میں اترتے ہیں وہاں پہنچ کر اونٹنی بیٹھ گئی اور لوگوں نے ڈانٹا بھی تو نہ اٹھی. لوگوں نے کہا قصوہ اڑ گئی ہے. آپ نے فرمایا قصوہ اڑی نہیں ہے اور نہ یہ اس کی عادت ہے, لیکن اسے اس ہستی نے روک رکھا ہے جس نے ہاتھی کو روک دیا تھا. یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جانوروں میں بھی سمجھ ہوتی ہے, اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ جب کام کروانا چاہتا ہے تو جانوروں سے بھی کرا لیتا ہے. جیسے اس نے بابیلوں سے کام کرا لیا اپنے گھر کے دفاع کا, یا وہ ہاتھی جو برہا کے ساتھ آئے تھے انہوں نے وادی محسر سے آگے جانے سے انکار کر دیا تھا, ان کو مارتے پیٹتے آگے چلو نہیں جاتے, جب واپسی کا رخ موڑتے تو چل پڑتے. تو اللہ اپنے کام اور ان کاموں میں حصہ جس سے مرضی ڈلوا لے, یہ اس کی شان ہے. پھر آپ نے فرمایا اللہ کی قسم یہ لوگ مجھ سے کسی بھی ایسے معاملے کا مطالبہ نہ کریں گے جس میں اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کر رہے ہوں, مگر میں اسے ضرور تسلیم کروں گا. ہائی لائٹ کریں آج کے لیڈرز کو لکھ کے دینے والا جملہ کہ میں خام خواہ میں ان کے ساتھ الجھوں گا نہیں, جو کہیں گے کرتا جاؤں گا, شرط یہ ہے کہ بس یہ مجھ سے اللہ کے گھر کی بے حرمتی کی کوئی بات نہ کہہ دیں. اس کے بعد آپ نے اٹھنی کو ڈانٹا تو وہ اچھل کر کھڑی ہو گئی. پھر آپ نے آگے بڑھ کر حدیبیہ میں پڑاؤ ڈالا. اس کے بعد بدیل بن ورقہ خزائی قبیلہ خزایہ کی ایک جماعت کے ساتھ آئے. یہ لوگ اللہ کے نبی کے خیر خواہ تھے. اس نے بتایا کہ قریش آپ سے جنگ کرنے اور آپ کو بیت اللہ سے روکنے کا ارادہ کیے بیٹھے ہیں. آپ نے اسے بتایا کہ وہ محض عمرہ کرنے آئے ہیں, لڑائی کے لیے نہیں, نیز یہ کہ وہ صلح کے لیے تیار ہیں, لیکن اگر قریش نے لڑائی پر اصرار کیا تو آپ اس وقت تک لڑتے رہیں جب تک کہ آپ کا تن سر سے جدا نہ ہو یا اللہ کا حکم نافذ نہ ہو. مطلب کیا ہے کہ آئے تو عمرے کے لیے, لڑائی کے لیے نہیں, اور یہ کہ اگر وہ صلح کے لیے تیار ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو پھر لڑائی ہوگی. کتنا بیلنس اور کتنا اللہ کے نبی کا اس میں ایک ہمیں خوبصورت روپ دکھتا ہے کہ آپ غصہ دلائے جانے کے موقع پہ بھی غصے میں نہیں آتے تھے. کسی انسان کی شرافت کی انتہا ہوتی ہے, کیونکہ عام حالات میں ہم سب اچھے ہوتے ہیں ٹھنڈے میٹھے, اور کبھی کوئی غصے کی بات آئے تو پھر دیکھیے ذرا کیا حالات ہوتے ہیں ہمارے. بہرحال اب یہاں آ کر کچھ نیگوسیشن ہوتے ہیں. کیا رسول اللہ اور قریش کے مابین گفت و شنید؟ بدیل نے واپس پلٹ کر قریش کو یہ بات سنائی تو انہوں نے مکرس بن حفص کو بھیجا. آپ نے اس سے بھی وہی بات کہی جو بدیل سے کہی تھی. اس کے بعد قریش نے احابیش کے سردار حلیث بن اکرمہ کو بھیجا. جب وہ نمودار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، یہ شخص ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے جو قربانی کے جانوروں کا بہت احترام کرتی ہے، بس جانوروں کو کھڑا کر دو. یہ بھی نوٹ کریے. اچھا لیڈر کوئی موقع نہیں جانے دیتا جس سے بہتری ہو اور ٹکراؤ سے انسان بچ جائے. صحابہ کرام نے جانوروں کو کھڑا کر دیا اور خود بھی لبیک پکارتے ہوئے اس کا استقبال کیا. اس نے یہ کیفیت دیکھی تو کہا، سبحان اللہ، ان لوگوں کو بیت اللہ سے روکنا ہرگز مناسب نہیں. بھلا یہ کیا کہ لحم و جزام اور حمیر کے لوگ تو حج کریں اور عبد المطلب کا بیٹا بیت اللہ سے روک دیا جائے. دیکھیے باپ دادا کا نام لیا نا، جذباتی کرنے کے لیے اور ان کو تھوڑا سا احساس دلانے کے لیے. بیت اللہ کے رب کی قسم، قریش برباد ہوئے، یہ لوگ عمرہ کرنے آئے ہیں. قریش نے یہ بات سنی تو کہا کہ بیٹھ جاؤ، تم عرابی ہو، تمہیں چال بازیوں کا علم نہیں. نعوذ باللہ، اللہ کے نبی کو چال باز کہہ رہے ہیں. نوٹ کیا کریں ہم، کیا کیا تکلیفیں اللہ کے نبی کو پہنچی اس راستے میں. اس کے بعد قریش نے عروہ بن مسعود ثقفی کو بھیجا. اس نے آ کر بات کی، رسول اللہ نے اس سے بھی وہی کہا جو بدیل سے کہا تھا. اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے اپنی قوم کا صفایا بھی کر دیا تو کیا آپ نے پہلے کسی عرب کے متعلق سنا ہے کہ اس نے اپنی ہی قوم کا صفایا کر دیا ہو، یعنی اپنی ہی قوم کو مار دیا؟ کتنی دکھ کی بات ہے. اور اگر دوسری صورت پیش آئی، یعنی آپ کو شکست ہوئی، تو میں آپ کے گرد ایسے بد معاش یعنی غلط قسم کے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو اسی لائق ہیں کہ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں. اس پر ابو بکر صدیق نے کہا، لات کی شرمگاہ کا لٹکتا ہوا چمڑا چوس. یہ ایک قسم کی گالی تھی، کیونکہ اس شخص نے اتنی بڑی بات کہہ دی تو ابو بکر صبر نہ کر سکے. ہم حضور کو چھوڑ کر بھاگیں گے؟ اور وہ ابو بکر کا جواب نہ دے سکا کیونکہ ابو بکر نے اس پر کوئی احسان کیا تھا. آج بھی میں نے خود یہ بات کسی سے سنی کہ کچھ لوگ ہیں جو صحابہ کے دشمن ہیں، وہ یہ جملہ بولتے ہیں کہ تم صحابہ کی اطاعت کرتے ہو، یہ وہ ہیں جو احد میں اللہ کے نبی کو اکیلا چھوڑ گئے تھے، اور دیکھو مال دے کے تو جمعے کی نماز چھوڑ کے چلے گئے. نعوذ باللہ. دیکھیے ان کو یہ باتیں تو یاد ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں یاد کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو اللہ تعالیٰ جب ان سے راضی ہے تو مجھے اور آپ کو تو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ابو بکر کا یہ غصہ جو ہے نا، خلاف حق چیز کو دیکھ کر غصہ ہے. دعا کریں یہ غصہ ہمیں آئے. ہم بڑے لاڈ سے کہتے ہیں، پڑھتے ہی نہیں بچے نماز، یہ بچیاں مانتی نہیں، یہ پہن کے چلی جاتی ہیں. اگر ہمارے اندر غصہ ہوگا اور اس غصے کا مناسب اظہار ہوگا تو وہ کبھی بھی اتنی جرأت نہیں کریں گے. اور یاد رکھیے کہ جرأت ایک دن میں نہیں ہوتی، اس میں ٹائم لگتا ہے، اور لوگ اس کے لیے پہلے سے لوگوں کو ریلیکسیشن دے چکے ہوتے ہیں. بہرحال عروہ بات کرتے کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی پکڑ لیتا. مغیرہ بن شعبہ اس کے ہاتھ پر تلوار کا دستہ مار کر کہتے، اپنا ہاتھ رسول اللہ کی داڑھی سے پرے رکھو. کتنی جرأت ہے نا کہ داڑھی پہ ہاتھ رکھنا. عام حالات میں بھی بندہ کسی کے نہیں رکھتا. کہاں کہ انسان ایک اپنے آپ کو دین کی بات کرنے والے کے ساتھ اس طرح بے تکلف کر لے. عروہ نے کہا، او غدار، کیا میں تیری غداری کے سلسلے میں دوڑ دھوپ نہیں کر رہا ہوں؟ یعنی غصہ دلانے والی باتیں. مغیرہ بن شعبہ عروہ کے بھتیجے تھے، کچھ لوگوں کو قتل کر کے ان کا مال لے لیا تھا اور آ کر مسلمان ہو گئے تھے. رسول اللہ نے ان کا اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن مال سے بے زاری یعنی برات اختیار کی تھی، یعنی اس کا مال نہیں لیا تھا. عروہ بن مسعود اسی سلسلے میں بھاگ دوڑ کر رہے تھے اور ان کی غداری سے اس نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا تھا. اس موقع پر عروہ نے صحابہ کرام کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا جو منظر دیکھا تو واپس جا کر قریش سے کہنے لگا، اب اس کو ہم سب سنیں. اور آج اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کی باتیں کرتے ہیں ہم بہت ساری، لیکن ذرا دیکھیے گا کیا ہمیں اللہ کے نبی سے ایک لیڈر ہونے کے ناطے ایسی محبت ہے جو صحابہ کو تھی. اور یہ غیر مسلم شخص گواہی دے رہا صحابہ کے بارے میں، اے قوم، واللہ میں قیصر و کسرا اور نجاشی جیسے بادشاہوں کے پاس جا چکا ہوں، واللہ میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کس کے ساتھی اس کی اتنی تعظیم کرتے ہوں جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں. واللہ وہ کھنکار کر تھوکتے تو کسی نہ کسی آدمی کے ہاتھ پر پڑتا تھا اور وہ شخص اسے اپنے چہرے اور جسم پر مل لیتا تھا، اور جب وہ حکم دیتے تو اس کی بجاوری کے لیے سب دوڑ پڑتے تھے. और जब वज़ू करते थे तो मालूम होता था कि इनके वज़ू के पानी के लिए लोग लड़ पड़ेंगे, और जब कोई बात करते तो सब अपनी आवाज़ पस्त कर लेते और ताज़ीम के सबब इन्हें भरपूर नज़र से देखते भी न थे। यानी साहबा नज़रें नहीं उठाते थे आगे। उन्होंने तुम पर एक अच्छी तजवीज़ पेश की, इसे कबूल कर लो। अब आप देखिए कि सहाबा का अल्लाह के नबी के साथ ये अमल जो हम देख रहे हैं, क्या फिर आज हम भी अपने किसी बुजुर्ग का थूक चाटें और उसको लें मले? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और मेरे गुनाहगार कानों ने एक शख्स की स्पीच सुनी है कि जिसमें वो अपने किसी बड़े की, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, उनकी करामतों का जिक्र कर रहे थे और बता रहे थे कि मैं इतना बीमार था, ये हुआ, दिस एंड दैट, डॉक्टरों पे गया। खैर, मैं अपने उन जो उनके बड़े उनकी जमात के उनको मिलने गया, फिर उन्होंने कुल्ली की और वो अपनी कुल्ली का मुंह खोलो, फिर मैंने वो कुल्ली वाला पानी मुंह में डाला तो उसके बाद मैं वहाँ से उठा नहीं कि उससे पहले मैं ठीक हो गया। एक बुक आपको, शरई तबरुक, क्या चीज़ तबरुक है, क्या नहीं है, किससे बरकत ले सकते हैं, किसको नहीं, वो ज़रूर पढ़िए। आपको पता चलेगा कि चीज़ों में बरकत नहीं होती, अल्लाह जिस चीज़ में बरकत डाल दे। तवील टॉपिक है लेकिन यहाँ सिर्फ इशारा काफ़ी था। इसी सिलसिला गुफ्तगू के दौरान कुरैश के 70 या 80 पुरजोश नौजवान हंगामा आराई के लिए रात की तारीकी में खामोशी के साथ जबले तनीम से उतर कर मुसलमानों के कैंप में घुस आए। मकसद ये था कि सुलह की ये गुफ्तगू नाकाम हो जाए, लेकिन मुसलमानों ने इन सबको गिरफ्तार किया, फिर रसूलुल्लाह ने इन्हें माफ़ करते हुए छोड़ दिया। इससे एक तरफ तो कुरैश के दिलों पर खासा रोब तारी हुआ और दूसरी तरफ इनके अंदर सुलह का रुझान और बढ़ गया। इसी सिलसिले में अल्लाह ताला ने आयत नाजिल की, सूरत फत है, आयत नंबर 24।
وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ।
वही है जिसने बतने मक्का में इनके हाथ तुमसे रोके और तुम्हारे हाथ इनसे रोके, इसके बाद के तुमको इन पर काबू दे चुका था। यहाँ से क्या पता चलता है कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। तो आप सारी बातें सुनते वक्त ज़रूर महसूस कर रहे होंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हर चीज़ के पीछे कोई हिकमत, कोई दलील, कोई लॉजिक थी। प्रैक्टिकल दीन था, आपके साथ जो काम करने वाले थे उनके दिल में कोई आपकी एक ऐसी मस्नूई किस्म की हैबत सवार नहीं थी कि आपके बारे में वो करामतों और इस तरह की बातों को ले। किस तरह दुश्मन आपके सामने आ रहे हैं, दाढ़ी पकड़े आदमी, लेकिन आप सब्र और तहम्मुल का नमूना बने बैठे हैं। अब ये सारी बात थी, अब आप अपने ऊपर लें जरा इसको। आप नॉर्वे से निकले उमरे के लिए, कितना कुछ सफ़र है, 5-6 घंटे, 7 घंटे की फ्लाइट, आरामदेह, खाते पीते इंजॉय करते हुए हम जाते हैं। लेटना चाहे तो लेट भी जाएं, सोना चाहे सो जाएं, वॉशरूम यूज़ कर लें, बातें कर लें। अब तो हद ये हो गई कि वहाँ बैठ के भी हम फ़ोन करते रहते हैं और इंटरनेट यूज़ करते रहे, जो मर्ज़ी करें। खैर, आप एयरपोर्ट पे पहुँचे जद्दा के, और आपके साथ ये सब कुछ हो गया जो अल्लाह के नबी के साथ हो रहा है। सऊदी हुकूमत आपको एंटर नहीं होने दे रही, आपका वीज़ा एक्सेप्ट नहीं करती। मैंने यकीन करें उमरे और हज के लिए आए हुए लोगों को इस तरह गुस्से से लाल पीला नीला होते देखा है कि जिस तरह वो फिर उस वक्त चीख रहे होते हैं और धमकियां दे रहे होते हैं। वजह पता क्या, हम अल्लाह के फैसलों को कबूल नहीं करते। एक आदत डाल लें, जो मेरे रब का फैसला है वो ठीक है। रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनम व बि मुहम्मद नबी, सुबह और शाम 3 दफ़ा पढ़ें, अल्लाह आपका दिल जमा देगा। ये आदत आ जाएगी ना, तो पैनिक होना तो आपकी ज़िंदगी से निकल ही जाएगा। जो हुआ दी बेस्ट की कोशिश करें और दी वर्स्ट के लिए तैयार रहें। जो हो गया फिर अब इसमें मेरा कोई इख्तियार नहीं है, अल्लाह ने इसमें भी कोई हिकमत रखी होगी। ऐसे लगता है यूं ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है, इंसान के पांव ज़मीन पे लगने लगते हैं। ये जितने लोग गुस्से में चीखते हैं ना घर में या बाहर जाके शोर गुल करते हैं, आप पीछे देखे, पीछे आदत यही है। कबूल नहीं किया, ये नहीं कबूल कर सके कि बीवी ने भी रोटी गर्म क्यों नहीं पकाई या रोटी क्यों नहीं पकाई, तवा तो रखा है, रोटी पकी क्यों नहीं। ये अकेला का फैसला है ना, कह तो नहीं था अभी नसीब में, 2-3 मिनट में ये फैसला सादिर हो जाएगा, लेकिन इंसान बहुत हुड़दिल है। अब हम देखेंगे कि अल्लाह के नबी इन हालात से किस तरह निपटते हैं। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सिफारत और बैत रिजवान, यानी आपने हज़रत उस्मान को सफ़ीर बनाकर भेजा कि जाके बात करें। हज़रत उस्मान को क्यों भेजा, दामाद थे ना, इसलिए अपनों को भेजा, लेकिन देखिए कहाँ भेजा, मौत का मुँह था। अभी आप सुनेंगे कि उनके कत्ल की अफवाह फैल गई। क्यों भेजा था, क्योंकि वो कुरैशी थे और मक्का वाले उनको कुछ अहमियत देते। अगर इस वक्त अल्लाह के नबी किसी अंसारी को भेज देते तो क्या होना था, آپ کو پتہ مکہ والوں نے کہنا جاؤ جاؤ ہمارا تم سے کوئی معاملہ نہیں، ہمارے خاندان کو بھیجو. تو اچھے لیڈرز پہلے ہی چوز کر لیتے ہیں کہ کون شخص کس کام کے لیے مناسب ہے. خیر اب رسول اللہ نے طے کیا کہ قریش کے پاس ایک سفیر روانہ کرے جو انہیں یقینی طور پر بتلائے کہ آپ عمرے ہی کے لیے تشریف لائے ہیں. چنانچہ آپ نے حضرت عثمان بن عفان کو روانہ فرمایا اور انہیں یہ بھی حکم دیا کہ وہ مکہ کے کمزور مومن مردوں اور عورتوں کے پاس جا کر انہیں قریب ہی فتح کی بشارت سنا دیں اور یہ بتا دیں کہ اللہ عز و جل اپنے دین کو مکہ میں ظاہر و غالب کرنے والا ہے، یہاں تک کہ کسی کو ایمان چھپانے کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ آخری جملہ کن کے لیے؟ ان کمزور چھپے ہوئے لوگوں کو تسلیاں دی جا رہی ہیں کہ فکر نہ کیجئے، یہ وقت اب رہے گا نہیں زیادہ دن. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ابان بن سعید اموی کی پناہ میں مکہ کے اندر تشریف لائے. اس کو نوٹ کریں، بالکل آج کی زبان میں ایسا ہے کہ پولیس کے پہرے کے اندر گئے، اتنا خطرہ تھا جان کا، اور پیغام پہنچایا. قریش نے پیشکش کی کہ بیت اللہ کا طواف کر لیں، مگر انہوں نے اس حالت میں طواف کرنے سے انکار کر دیا کہ رسول اللہ کو روک رکھا گیا. ہائی لائٹ کریں، ہم ہوتے کہتے نہیں طواف نہیں، میں اندر جا کے ذرا وہ حتیم میں تو نفل بھی پڑھوں اور حجر اسود کو بھی چمٹ لوں. ہم ظاہری ریچول پہ مرتے ہیں، وہ اللہ کے نبی پہ مرتے تھے. اللہ کے نبی نے نہیں کیا میں کیسے کروں؟ آپ نے ان کو روکا ہوا میں کیسے کروں؟ آج ہم اپنے خاندانوں کا نام لے کے شادیوں پہ جانے سے رک جاتے ہیں. جی فلاں کو نہیں آپ نے بلایا، ہمیں بھی نہیں بلانا. شادی جو خوشی کا موقع ہے وہ سب سے زیادہ لڑائیوں کا ذریعہ بن جاتی ہے. لوگ لڑتے پھڑتے ہوئے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں آج کے بعد ہم کسی شادی میں نہیں جائیں گے، پھر اگلی میں چل پڑتے ہیں. لیکن ان کی دیکھیے محبتیں دین کے لیے تھیں. بہرحال پھر قریش نے حضرت عثمان کو روک لیا، غالباً وہ چاہتے تھے کہ باہم مشورہ کر لیں پھر جواب سمیت انہیں روانہ کریں. مگر ان کے دیر ہونے سے یعنی ان کی تاخیر سے مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ ان کو قتل کر دیا گیا. یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کچھ نہ کچھ لشکر میں تھوڑ دلے اور جلد باز قسم کے لوگ پھر بھی تھے، تبھی تو یہ افواہ پھیلی نا. تحمل والے لوگ تو ایسی افواہیں نہیں پھیلاتے. لیکن اس افواہ میں خیر چھپی بھی تھی. کیا؟ چونکہ قاصد کو قتل کرنے کے معنی اعلان جنگ ہیں، اس لیے رسول اللہ نے یہ بات سنی تو فرمایا ہم اس جگہ سے ٹل نہیں سکتے یہاں تک کہ ان لوگوں سے مارکہ آرائی نہ کر لیں. پھر آپ نے ایک درخت کے نیچے صحابہ کو جنگ پر بیعت کرنے کی دعوت دی. صحابہ ٹوٹ پڑے اور بڑی گرم جوشی کے ساتھ موت پر اور میدان سے نہ بھاگنے پر بیعت کی. رسول اللہ نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ سے پکڑ کر فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے. کتنی بڑی آنر مل گئی عثمان کو اس موقع پہ ایک بڑا کام کرنے کے بعد. لیکن جب بیعت مکمل ہو گئی تو حضرت عثمان بھی آ گئے. اللہ نے اس بیعت کی فضیلت میں یہ آیت نازل کی، بڑی پیاری آیت ہے، سورۃ فتح آیت 18.
لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة.
اللہ مومنین سے راضی ہو گیا جب وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، اور یہیں سے اس کا نام بیعت رضوان پڑ گیا. کیوں رضوان؟ رضی اللہ عنہم. کچھ کیا، کچھ ہوا، موقع پڑا، ضرورت نہیں پڑی. لیکن آئیے ذرا دیکھیے کہ صحابہ بغیر کسی ہتھیار کے، لڑائی کی نیت کیے بغیر نکلے، حوصلے کتنے بلند ہیں. ہم کہتے جی تیاری نہیں ہے، گھر بتا کے نہیں آئے، ارادہ ہی کوئی نہیں تھا، کیا ہی نہیں، اب چھوڑ دیں پھر دیکھیں گے. ہر وقت ہر قسم کے حالات کے لیے تیار، ایسے لگتے ہیں صحابہ کرام. اتمام صلح یعنی صلح پوری ہوتی ہے. قریش نے اس بیعت کا حال سنا تو ان پر زبردست روب تاری ہو گیا. کیسے کہ اتنے جیالے بغیر کسی ہتھیار کے لڑنے کو تیار ہے اور مرنے تک لڑنے کو تیار ہے. کیوں ہوا کیا؟ انہوں نے صلح کرنے کے لیے سہیل بن عمر کو بھیجا. سہیل نے لمبی گفتگو کی، بالآخر درجہ ذیل شرائط طے کی گئیں. پہلی شرط، اب ایک ایک شرط کو دیکھیے اور اس میں آپ کی زندگی کا سبق ہے. میں کہہ سکتی ہوں کہ جس نے صلح حدیبیہ کو پڑھا، غور کیا، اس میں سے سبق لے لیے، خاص طور پہ یہ جب باتیں پڑھنے لگے، اس کو پیپل ڈیلنگ آ جائے گی، لوگوں سے معاملہ کرنا آ جائے گا. کس قسم کے حالات میں کیا رویہ اختیار کرنا ہے وہ اس سے آپ کو دکھے گا. قریش نے اس بیعت کا حال سنا تو ان پر زبردست روب تاری ہوا اور انہوں نے صلح کرنے کے لیے سہیل بن عمر کو بھیجا. سہیل نے لمبی گفتگو کی، بالآخر درجہ ذیل شرائط طے ہوئیں. کون سی؟ نمبر ایک، رسول اللہ اس سال مکہ میں داخل ہوئے بغیر مسلمانوں کے ساتھ واپس جائیں گے، اگلے سال مکہ آئیں گے اور 3 روز قیام کریں گے، ان کے ساتھ کوئی ہتھیار نہ ہوگا، صرف میان کے اندر تلواریں ہوں گی، یعنی راستے میں جو جانور ہوتے ہیں ان کے بچاؤ کے لیے، یعنی ایک قسم کا یہ ہے کہ ہتھیار نہیں لیں گے لیکن بچاؤ کا سامان لے لیں گے. بتائیے ذرا یہ کیسی شرط ہے؟ ون سائیڈڈ ہے کہ مسلمانوں کے حقوق کو سامنے رکھا گیا؟ اللہ کے بندو، جب آ چکے ہیں 500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے، آنے دو، عمرہ کر کے جانے دو. لیکن یہ ہے انا، ایگو. حالانکہ اس کو بڑھتے ہوئے میں سوچ رہی تھی کہ عقل مند ہوتے تو کبھی یہ نہ کہتے. کیوں؟ اس دفعہ تو ان کو اب یقین آ ہی گیا کہ یہ عمرے کے لیے آئے ہیں، لیکن اگلے سال ہو سکتا تھا نا کوئی بم بن کے آ جاتا، کوئی پوری تیاری کے ساتھ کوئی سازش کر کے آتا. تو خود موقع دے رہے ہیں، یہ تو اللہ کے نبی کی سفارش اور رفاہ عہدی تھی کہ آپ نے اس موقع پہ کچھ نہیں کیا، ورنہ آپ پڑھیں گے بھی آگے کہ وہ ایک سب مکہ سے نکل کے چلے گئے تھے، پہاڑوں پہ چھپ گئے، اتنا خوف تھا ان کے دل میں اسلام والوں کا، اور اللہ کے نبی نے خاموشی سے عمرہ کیا، 3 دن میں واپس آ گئے. ہم یہاں سے بھی جائیں نا تو میرا نہیں خیال 3 دن میں ہمارا دل بھرے. آنے کے 8 اور جانے کے 8 دن، اور وہاں صرف 3 دن. ہم ہوتے تو کہتے تمہارے باپ کا ہے مکہ، پیچھے ہٹو، لاؤ ذرا اپنے گھر ہی دیکھائیں، آؤ ذرا ابا کا گھر دیکھیں، اماں کا گھر دیکھیں، پھر ہم زیارتوں پہ چل پڑتے. مقصد، فوکسڈ. کس طرح لوگ مشکل باتیں اللہ کے نبی سے منواتے اور آپ مانتے ہی جاتے. دوسری شرط، فریقین میں 10 سال کے لیے جنگ بند رہے گی. یہ کیوں کیا تھا انہوں نے؟ تھک چکے تھے. ان کو پتا تھا کہ اللہ کے نبی کے اندر اب جو جرت اور حوصلہ ہے اور صحابہ کا جو ساتھ ہے، اب ہر جنگ ہم ہی ہاریں گے. دوسری طرف اسلام کے لیے اس میں حکمت کیا تھی؟ 10 سال کے لیے جنگ نہ کر کے انہوں نے دعوت اور تبلیغ کا دروازہ کھول دیا. یہ ایسی ہے نا کہ اب ہم اگر ادھر جو بیٹھے ہوئے، مثال ہے کہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں نا، یہاں سکون سے پڑھ رہے ہیں نا، اور باہر اگر کوئی لڑائی ہونے لگ جائے یا کوئی صفائیاں کرنی پڑ جائے یا کوئی اور کام ہو، تو دماغ ادھر چلا جائے گا نا، تو پڑھنا رک جائے گا. ہر جنگ میں تو صحابہ بیچارے ٹوٹے پھوٹے زخموں میں آئے ہوتے تھے، اب یہ ختم نہیں، دوسری میں چل گئی، فوکس ہو کے پڑھتے پڑھاتے کیسے؟ تو گویا کہ یہ اب 10 سال ایک قسم کے اللہ کے نبی کے لیے بہت بڑا موقع بن رہا ہے کہ وہ لوگوں کو دین کی تبلیغ کرے. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے، اور جو قریش کے عہد میں داخل ہونا چاہے وہ بھی داخل ہو سکتا ہے. یعنی آپ کا دل چاہے جس کی سائڈ لے لیں، اوپن چوائس ہے، کوئی کسی کو مجبور نہیں کرے گا. قریش کا جو آدمی مسلمانوں کی پناہ میں جائے گا، مسلمان اسے قریش کے حوالے کر دیں گے. یعنی آپ میں سے کوئی مسلمان ہوتا ہے اگر، تو آپ کافروں سے نکل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، لیکن وہ آپ کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، قریش کو واپس کریں گے. کتنی تکلیف تو شرط ہے، اور آپ سوچیے جب واپس کریں گے تو قریش اس کا حال کیا کریں گے، ابھی آگے واقعہ آ رہا ہے. لیکن مسلمانوں کا جو آدمی قریش کی پناہ میں آئے گا، قریش اسے واپس نہ کریں گے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے اتنی ون سائیڈڈ شرط کیوں مانی؟ تو آئیے حکمت بھی ساتھ ساتھ ہی دیکھ لیں، وقت نہیں ہے کہ ہم اس پہ دوبارہ بات کریں. لیکن آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا تھا کہ جس کے دل میں ایک بار ایمان آ گیا، وہ مکہ میں رہے کہ مدینہ میں رہے، ہے وہ خوشبو کا ایک پھول، وہ اپنی خوشبو پھیلائے گا. اور وہ مکہ میں رہے گا نا تو اوروں کو بھی اسلام دے گا. ابھی ابو جندل اور ابو نصیر کا واقعہ بتاتی ہوں آپ کو. اور اللہ کے نبی کو یہ پتا تھا کہ کوئی بھی اسلام لا کر کفر پہ آئے گا نہیں. اکا دکا واقعات ہے، جیسے عبداللہ بن ابی جیسے، جن کا اسلام ہی نہیں تھا، وہ تو ایک ایسی مشروط اسلام تھا نا. آپ کو پتا تھا کہ جو اسلام لے آتا ہے وہ واپس نہیں آتا. آگے آپ ہرقل اور ابو سفیان کی کہانی میں بھی یہ سنیں کہ اس نے پوچھا تھا کہ کیا کبھی کوئی اس کے دین میں آ کے پلٹا ہے؟ کہا کبھی نہیں پلٹا. کوئی پلٹ سکتا ہے اس کو دیکھ کر، اس کتاب کو پڑھ کے کوئی پلٹ سکتا ہے؟ کوئی اس دین اسلام کی چاشنی، محبت، ٹھنڈک سمجھ کے پڑھ کے چھوڑ سکتا ہے؟ بڑا ہی بیوقوف ہوگا. تو آپ کو تھا کہ یہ صورتحال تو پیش ہی نہیں آنی، اور بال فرض محال ہو گیا تو ہم نے یہ گندگی کا ٹکڑا اپنے ساتھ کیا کرنا ہے؟ یہ توروں کو گندا کرے گا. پتہ چلا جو فتنہ پھیلائے پھر وہ خود ہی الگ ہو جائے، یا اس کو الگ کر دو. کیونکہ جیسے زخم آتا ہے نا جسم میں، کینسر ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ جسم کے ٹکڑا کاٹ دیتے ہیں، فوراً کاٹ دو تاکہ اس کا اثر دوسری جگہ نہ جائے. یہاں سے عمل کی بات ہے، ایک روگی انسان کتنوں کو روگ والا کر دیتا ہے. سورت توبہ میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں اگر یہ آپ کے ساتھ چل بھی جاتے تو یہ فتنوں کے گھوڑے دوڑاتے بیچ میں، کام کرنا کرانا نہیں. ایسے ہی کرنے والوں کو بھی کان میں خسر پسر کہتے، کام بہت ہے، کیا مسئلہ، جانا نہیں ہے گھر، جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے. پیچھے پیچھے ٹھمک 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 چلتے چلتے ان کو کہیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ تم چلے جاؤ، میں تو اپنے وقت پہ آؤں گی. تو بعض دفعہ انسان اس طرح کے حالات میں آ جاتا ہے کہ جس کے اندر کسی کا نہ ہونا اس کے ہونے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے. اس کے بعد آپ نے حضرت علی کو بلایا. یہ چار ہیں لیکن 10 شرطیں. میں نے اس پہ ایک دو دفعہ بہت پہلے درس دیا اور اس پہ ہی صرف لیسنس لیے تھے. بہت ہی یعنی ایمان افروز باتیں. اب دیکھیے کہ اب یہ ظاہر کیا لگ رہا ہے کہ اللہ کے نبی دب کے صلاح کر رہے ہیں. پہلی بات آئے ہوئے جانے ہی نہیں دے رہے, دوسری بات ہے پھر اگلے سال ہم آئیں, تیسرے غصے کی بات ہے پھر صرف 3 دن رہے, پھر چوتھے غصے کی بات یہ ہے کہ جو جن کے ساتھ ملنا چاہے مل جائے. کیا مطلب ہم زبردستی کیوں نہ کریں؟ پھر آپ دیکھیے کہ جو ہمارا ساتھی ہے وہ آپ واپس کر دیں, آپ کا ہم نہ کریں, ہم آپ کا کر دیں آپ ہمارا نہ کریں. کوئی ایک بات بھی مسلمانوں کے حق میں لگتی ہے؟ اور یہ تھی وہ بات کہ جس پہ حضرت عمر فاروق تھوڑا سا بول اٹھے. کہتے ہیں کہ جب یہ صلح نامہ ہو رہا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا اور میں نے کہا, آگے آتی ہے بات تو چلے میں ہی بتاتی ہوں آپ کو, لیکن ایمان ہے کہ ان کو یقین تھا کہ اللہ کے نبی جو بات مان رہے بظاہر ٹھیک نہیں لگ رہی لیکن خیر ہوگی. آپ نے حضرت علی کو بلایا اور املا کروائی, جو کہا تھا وہ بول کے لکھایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے. سہیل نے کہا ہم نہیں جانتے رحمان کیا ہوتا ہے. اچھا مزے کی بات ہے خود 313 بت بنائے ہوئے تھے, تو جب اللہ کے نبی کہتے ہیں نا اللہ کہو رحمان کہو رحیم کہو, سورت میرا ہے لکھے بنی اسرائیل میں آتا ہے قل ادعوا اللہ وادعوا الرحمن, جس نام سے بھی پکارو گے سارے اس کے خوبصورت نام ہیں. تو کہتے ہیں یہ کیا بات ہے, خود تو ہمیں کہتے ہو ایک خدا کو مانو تو تم رحمان اور رحیم نام کے کوئی اور خدا بھی مانتے ہو. اور قرآن میں آتا ہے کہ ان کو لفظ رحمان سے بڑی چیڑ ہے. حیرت کی بات نہیں ہے, بیوقوفی کی بات ہے کہ کسی کو رحمان سے چیڑو. تو بارہ کہنے کہ ہم نہیں مانتے. اب آپ دیکھیں پھر جھگڑا کرتے, کیا مصیبت ہے سر پھرے لوگ ہیں بات ہی نہیں سنتے, میں تمہیں کیا کہہ رہا ہوں. آپ ذرا سوچیے اس وقت کتنی لڑائیاں ہو سکتی تھیں اور یہ سب صلح کے نام پہ ہو رہا ہے, حالانکہ یہ فائٹنگ ہو سکتی تھی. آپ نے کہا اچھا چھوڑو میں تمہارے منہ نہیں لگتا, تم نہ مانو لیکن ہے تو وہ رحمان رحیم, ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ بسمک اللہم لکھ دیتے ہیں. 7 نام اللہ کے, تیرے نام کے ساتھ اللہ مانی حل ہو گیا نا. لڑائیاں نہ ڈالا کریں گھروں میں, تھوڑی بات سے مقصد حل ہو جائے نا تو لمبی بات نہ کیا کریں. ہمارے یہاں کہتے سیدھی انگلیوں سے گھی نکل جائے تو ٹیڑھی نہ کرو. ہاں سیدھی سے نہیں نکلتا پھر ٹیڑھی کر لو, بات بن گئی کا ٹھیک ہے ختم, ضد چڑ انا کوئی ضرورت نہیں. خیر آپ نے ان کو لکھنے کا حکم دیا, پھر آپ ڈکٹیٹ کرانا شروع کرتے ہیں. آپ نے لکھا ہے لکھو یہ وہ بات ہے جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصالحت کی. اس پر پھر اکڑ گئے. سہیل کہنے لگا ہم اگر آپ کو اللہ کے رسول مانتے تو اتنا جھگڑا ہی کیا تھا, ہم تو آپ کو رسول اللہ مانتے ہی نہیں ہیں, ہم تو نہیں مانیں گے. کبھی کیا لکھوں؟ کہا لکھو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اگرچہ تم لوگ جھٹلاؤ. یہ ہے کانفیڈنس. جو میرے میں خوبی ہے آپ مانتے ہیں تو مانے, نہیں مانتے تو نہ مانے, آئی ڈونٹ کیئر, یہ اسٹائل ہے. پھر آپ نے حضرت علی کو حکم دیا کہ اسے مٹا کر محمد بن عبداللہ لکھے, لیکن حضرت علی نے مٹانا گوارا نہ کیا, بس آپ نے خود اپنے دستے مبارک سے مٹا دیا. کیا ہوا سوچیے, جھگڑا ختم کرنے کے لیے اپنے نام کے آگے سے لفظ رسول اللہ مٹا دیا. آج ہم صدر کا لفظ نہیں مٹاتے, چیئرمین, مجلس شورا, بڑے بڑے حضرت فلاں, مغبور, مرحوم, مخبور, اتنے صاحب کے لا کے آپ اتار کے دیکھیں لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا نہیں تو نہ سہی. حضرت علی نے کہا میں نہیں کر سکتا, میرے اندر اتنی ضرورت نہیں کہ آپ کے نام کے ساتھ رسول کا لفظ اتاروں. کا میں اتارتا ہوں مجھے بتاؤ. اور آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے, آپ نے بتاؤ کدھر. انہوں نے بتایا یہاں سے لے کے یہاں تک کا جو لفظ ہے نا یہ رسول اللہ. آپ نے اپنے ہاتھ سے کاٹ کے پھر وہاں بن عبداللہ لکھوایا. پھر پوری دستاویز کے دو نسخے لکھے گئے, ایک نسخہ قریش کے لیے اور ایک نسخہ مسلمانوں کے لیے. ابو جندل کا قدیہ صلح نامہ بھی لکھا ہی جا رہا تھا کہ قریش کے نمائندے سہیل بن عمر کے صاحبزادے ابو جندل بیڑیاں گھسیٹتے ہوئے پہنچے. سہیل نے ان کی واپسی کا مطالبہ کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی لکھی ہوئی بات یعنی نوشتہ مکمل نہیں ہوا. سہیل نے کہا تب میں آپ سے صلح ہی نہیں کرتا. آپ نے فرمایا اچھا تم اس کو میری خاطر چھوڑ دو. اس نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا. پھر سہیل نے ابو جندل کو مارا. سگا باپ بیٹے کو مار رہا ہے. ابو جندل نے چیخ کر کہا مسلمانوں کیا میں مشرکین کی طرح واپس کیا جاؤں گا کہ وہ مجھے میرے دین سے فتنے میں ڈالیں؟ رسول اللہ نے فرمایا صبر کرو اور باعث ثواب سمجھو, اللہ تمہارے لیے اور تمہارے علاوہ جو دوسرے کمزور مسلمان ہیں ان سب کے لیے کشادگی اور پناہ کی جگہ بنائے گا. اللہ اکبر، یہ ہے لیڈر کا کام، ایکسپلائٹ نہیں کیا، ٹھنڈا کیا، اور کتنا دل پہ پتھر رکھا ہوگا. اور آپ کو یہ بھی پتہ تھا اب ہونا کیا اس کے ساتھ، باپ سامنے مار رہا ہے، بعد میں کیا کرے گا. اور آپ دیکھیے کہ یہ ہے ایفا عہدی، ابھی صرف زبانی کلامی بات ہے، ریٹرن نہیں ہوئی. اور حدیث میں آتا ہے کہ دو معاملہ کرنے والے جب کوئی بیع کر رہے ہوتے ہیں، جب تک وہ بچھڑ نہیں جاتے تب تک وہ اپنی بات کو وہ بدل سکتے ہیں، چینج کر سکتے ہیں. لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ کے نبی نے نہیں چینج کیا اور دے دیا. پھر یہاں دیکھیے کہ خطرہ کتنا تھا وہ جندل کے واپس کفر پہ جانے کا، لیکن انہوں نے یہ رسک لیا. عمر بن خطاب نے وہ جندل کو بھڑکایا کہ وہ اپنے باپ سہیل کو قتل کر دے، مگر انہوں نے ایسا نہ کیا. یعنی حضرت عمر نے ان کو اشارہ یہ دیا کہ ہم تو مجبور ہو گئے ہیں اس بات پہ کہ تمہیں واپس بھیجے، تم تو نہیں مجبور ہوئے، تو تم پہ ظلم ہو رہا ہے تو تم اس کو مٹا دو.